الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المستكبرين. صدق الله العظيم. ارے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی تازگی کا حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان تازے کرتے رہو، اور ایمان کی تازگی کی جو محفلیں ہیں ان میں اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہو. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرو. ایمان میں جو بوسیدگی آ جاتی ہے، ایمان جو مرجھا جاتا ہے، اس کو تازہ کرتے رہو، تجدید کرتے رہو، اور ایمان کے پودے کی آبیاری کرتے رہو، اس کو نقصان پہنچانے والے جراثیم سے بچاتے رہو، اور اپنے ایمان کو اتنا تازہ کرو، اتنا تازہ کرو، اتنا ایمان تو تمہارا بن جائے کہ رب کائنات کی رضا یہی اصل چیز ہے اور رب کائنات کی ناراضگی یہی سب سے بڑے نقصان کی چیز ہے. ہمارا اپنے گھر کے ایک ملازم کے بارے میں یہ تصور 100% درست ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ملازم ہماری خیانت کرے، ملازمت میں چوری کرے، بددیانتی کرے، یا اسی طرح جو کام اس کو سونپا گیا اس کی خلاف ورزی کرے، تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملازم اس گھر میں چین اور سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی نوکری خطرے میں ہے، اس کے مفادات خطرے میں ہیں. اس نے اس گھر میں رہ کر اگر مالک کو ناراض کر لیا تو پھر اس کے ساری کی ساری وہ چیزیں جو اس کو اس گھر سے حاصل ہو رہی تھی سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں. کائنات کے مالک نے جب ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اس کائنات میں بسایا، تو اس نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ میرے اس گھر کے اندر رہنے کے اصول ہیں، زندگی کے دستور ہیں، اس کے مطابق جیو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا، اور اگر تم نے ان دستوروں کو توڑ دیا، میرے نظام کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات؟ ہمارا ملازم جو ایک مزدور کہلاتا ہے، اجرت کے اوپر ہم اس کو مہینے پر ایک معمولی سی تنخواہ دے کر اپنے گھریلو کام اس سے نکلواتے ہیں، وہ اگر ہماری خلاف ورزی کرے اور حکم عدولی کرے تو اس کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، اس کی مخالفت بول لے کر انسان کب چین اور سکون سے زندگی گزار سکتا ہے؟ کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، ملازم پیشہ انسان سے، تو وہ لرزہ اور ترسا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ جب صاحب کو پتہ چلے گا تو میری نوکری گئی. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کا جرم کر کے اپنے آپ کو بے سکون محسوس کرتا ہے، تو جو اصل مالک ہے اس کائنات کا، اس کی خلاف ورزیاں کر کے انسان کیسے چین اور سکون سے جی سکتا ہے؟ زندگیوں میں چین اور سکون اگر حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس مالک کائنات کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اور اس نے اتنا آسان طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے کہ جو چیز ہماری فطرت کے مطابق تھی، ہمارے مزاج کے مطابق تھی، اسی چیز کو اس نے دین فطرت بنایا. کہ جب انسان اس کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی اس کو ملتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت چین اور سکون، اطمینان اور راحت کی نعمت سے وہ مالا مال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، جو سچے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اپنے قول کے بھی عمل کے بھی، کردار اور گفتار کے سچے ہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی، ظاہر اور باطن، جن کا سچا ہی سچا ہے، سچوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لو کہ ان کی بدولت تمہیں بھی سچائی نصیب ہوگی، تقوی نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں بھی مل جائے گی. دنیا کا بھی نظام یہی ہے کہ انسان جس لائن کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کے ماہرین کے ساتھ جڑتا ہے، لگتا ہے، اور ان کی ماتحتی میں وقت گزارتا ہے تو اس کو بھی اس معاملے میں شدھ بدھ ہو جاتی ہے. یہی اصول اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی رکھا کہ اگر تم سچے بن کر جینا چاہتے ہو تو سچوں کا ساتھ اپناؤ، میرے دوست بن کر جینا چاہتے ہو میرے دوستوں کا ساتھ اپناؤ، نیک ماحول کو اپناؤ، نیک لوگوں سے تعلقات کو بڑھاؤ، اچھے لوگ جو ظاہر اور باطن کے سچے ہوں، کردار اور گفتار کے اچھے ہوں، صورت اور سیرت میں یکساں ہوں، ان کا باطن ظاہر سے زیادہ اچھا اور ظاہر باطن سے زیادہ اچھا ہو، ان کے ساتھ جب اٹھو گے بیٹھو گے تو جو سب سے بڑی نعمت انسان کو ملے گی وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا احساس نصیب ہوگا کہ زندگی کس مقصد کے لیے ملی ہے، مقاصد زندگی اس کے سامنے کھلیں گے، نیکی اور بدی اس کے سامنے آئے گی، اور ممکن ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود بھی زندگی میں کمی کوتاہی آئے، لیکن نیک صحبت کی برکت یہ ہوگی کہ انسان کو احساس رہے گا، جب کبھی نیکی ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے اچھائی کی ہے، جب کبھی خدا نخواستہ کوئی برائی سرزد ہوگی احساس ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کو توبہ کی توفیق جلدی میسر آ جائے گی، برخلاف اس کے کہ جو انسان نیک ماحول سے دور ہے اور مادر پیدر آزاد زندگی بسر کر رہا ہے، اس اوقات یہ کے بعد دیگر گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے حس مٹ جاتی ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. زندگی میں کتنے ہی گناہ اس کے ایسے ہوتے ہیں جو رات دن وہ کرتا ہے اور اس کو احساس تک بھی باقی نہیں رہتا. تو سچوں کے ساتھ رہنے سے، اچھوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کے ظاہر اور باطن کے اندر سوار پیدا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی شروع ہوتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور اس نیک صحبت کی برکت سے انسان کے اندر بھی نیکی کے جذبے ابھرنے شروع ہوتے ہیں. اور جیسوں کے ساتھ انسان رہتا ہے ویسا ہی بنتا ہے، اچھوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا دیکھتے ہی دیکھتے اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، بروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا دیکھتے ہی دیکھتے برائیاں اپنانے لگ جاتا ہے. نوجوان نسل، ایک ہی گھر کے بھائی ہیں، ایک بھائی نیک ماحول میں جڑ جاتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا عبادت گزار دیندار دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا بھائی اس کی صحبت بگڑ جاتی ہے، ماحول بگڑ جاتا ہے، دوست یار اس کو خراب ملتے ہیں تو وہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی گھر میں جینا رہنا سہنا ہے، لیکن باہر جو ان کا ماحول ہے، جو تربیت گاہیں ہیں، اس میں اگر فرق آ جائے تو گھر کے اندر سگے دو بھائیوں کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے. ایک کا تعلق مسجد سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ کے آگے جھکنا اس نے سیکھا ہے، اللہ سے مانگنا سیکھا ہے، اللہ والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتا ہے، دینداری کو اپناتا ہے، اہل دین سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے مزاج، اس کے انداز زندگی، اس کے طور طریقے وہ نمایاں ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس کے ماحول کے اندر خرابی آئی، بگڑے ہوئے دوست مل گئے، ماحول میں خرابی آئی اور وہ آزاد ایسا ہوا کہ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ دین کا، اور نہ ہی وہ اسلام کا، نام کا تو لیبل لگا ہوگا مسلمانوں کا، لیکن حقیقت میں جب صحبت بگڑ جاتی ہے تو انسان دہریہ بن جاتا ہے. یہ خلیج آتی ہے، آپس میں تفریق آتی ہے، دوریاں بڑھتی ہیں ماحول سے. نیک ماحول میں اٹھنے بیٹھنے والا بہت تیزی کے ساتھ نیکی کو اپناتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، آپ اپنے مریدین کے اندر، کسی مرید کے اندر اگر دیکھتے کہ گرم مزاج ہے، غسیل ہے، تو چند ایک مرید آپ کے ایسے تھے جو بڑے متحمل ٹھنڈے مزاج کے، پیکر جمال، ہمیشہ ہنستے ہی ان کو دیکھا گیا، کبھی ان کی طبیعت میں، ان کی زندگی میں غیظ و غضب، غصہ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو حضرت ایسے غسیل مزاج لوگوں کو کچھ وقت کے لیے باقاعدہ ان کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ تم جاؤ فلاں صاحب کے پاس بس بیٹھے رہا کرو، بھلے ان سے کچھ فیض حاصل ہو نہ ہو لیکن ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے ٹھنڈے مزاج حاصل ہو جاتے تھے۔ بظاہر تو خالی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس بیٹھنے کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نرم لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا نرم مزاج بنے گا، گرم لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا گرم مزاج بنے گا۔ اس لحاظ سے نیکی کے اندر جو جڑ جاتا ہے، عبادت گزاری میں لگتا ہے، نیک ماحول میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بگاڑ آ جائے دوستوں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، تعلیمی اداروں کی طرف سے، یا بگڑے ہوئے آج کل کے وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے انسان میں بگاڑ آ جائے، تو پھر وہ انسان ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ اسلام کی عظمت، محبت، تقدس اس کے دل میں نہیں رہتا، احکام اسلام کو وہ بالکل ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے، اور منہ کھول کے آرام سے وہ اعتراضات کر لیتا ہے، کیونکہ ذہنی طور پر، فکری طور پر ارتداد کا شکار ہے، سوچ کچی ہے اور خالی اس ذہن ہے، اور منفی سوچ پیدا کرنے والے ان کے ذرائع کامل مکمل اس محنت پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان نسل کی سوچ خراب کی جائے، ان کو بگاڑ کی طرف لایا جائے۔ تو جتنے زیادہ وسائل عام ہوئے، ان وسائل کے عام ہونے کے ساتھ بے راہ روی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تو برائی کے لیے ایک برا ماحول درکار ہوتا تھا کہ اس ماحول میں جانا بھی ایک بہت معیوب تصور ہوتا تھا، اس برے ماحول میں پہنچ کر پھر انسان برائی کو اخذ کرتا تھا۔ آج تو اتنا آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہر برائی انسان تک وہ اپنا اثر پہنچا دیتی ہے۔ پہلے غیر مسلموں کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت، اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، آج تو وہ خود بخود اسکرین کے ذریعے ہر چیز پہنچاتے ہیں کہ ہماری یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ انداز گفتگو، یہ ہمارے ڈائیلاگ۔ ہماری نوجوان نسل وہ ساری ہی چیزیں وہ دیکھتی ہے، وہی سیکھتی ہے، وہی سنتی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں غیر شعوری طور پر ان کو ایسے اپناتی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کا اثر اتنی گہرائی کے ساتھ جڑیں پکڑتا ہے کہ انسان کی تعلیم اور تربیت اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا بہت اثر ہوا کرتا ہے کہ نیک ماحول ہو، نیک دوست ہو، اچھی تربیت ہو، تو انسان اچھائی کے اثرات لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، انسان ہمیشہ اپنے دوست کے نظریات کو، اس کے مذہب کو، اس کے مزاج کو اخذ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی اس کی سوچ اور فکر ہوگی۔ فلینظر الی من یخالل، دوست بنانے سے پہلے ذرا دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ کتنی ہی تباہیاں دوستوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں کہ انسان اچھا تھا، شریف النفس تھا، مطیع اور فرما بردار تھا، ماں باپ کا کہنا مان کر چلتا تھا، کچھ ہی وقت کے اندر ایسا بگاڑ آیا، ماں باپ بھی حیران ہے، معلوم ہوا کہ دوست بگڑے ہوئے دوستوں سے واسطہ شروع ہو گیا، ماحول بگڑ گیا، دوست یاریاں ایسی لگی کہ اس کے اندر بچہ دیکھتے دیکھتے آوارہ گردوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ بہت گہرے اثرات ہوا کرتے ہیں، بعض دفعہ انسان اس کو محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ محسوس نہیں کر پاتا، لیکن بہرحال نیکی کا اثر بڑی گہرائی کے ساتھ اور بدی کا اثر بھی اس گہرائی کے ساتھ دوسرے پر کار فرما ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جو نیک ماحول ہے، ان نیک ماحولوں کے اندر جڑنا، ایمان کو تازہ کرنا، اپنی اولاد کی بھی فکر رکھنا کہ اولاد بگاڑ سے بچ جائے اور بری صحبتوں سے بچ جائے، بری دوستی یاریوں سے بچ جائے، اور ہر اس برائی کے ذریعے سے بچ جائے کہ جس کے ذریعے سے اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہو، اس کی فکر کے اندر گھن لگتا ہو۔ اولاد تربیت کے ماحول میں ہمیشہ ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، اور دینی معاملات کے اندر ہمیشہ ان کو دینداروں کی زیر سرپرستی لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ نیکی کا اثر جب ہوگا تو شروع ہی سے پروان جب اچھی تربیت کے ساتھ چڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو پھر آگے گمراہ ہونے کے امکانات کم رہ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی عبادت گزاری میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک مدت گزر جاتی ہے لیکن وہ نور محسوس نہیں ہوتا، عبادت کے اندر وہ تراوٹ اور تازگی محسوس نہیں ہوتی۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی ہو رہی ہے، رات دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں وہی بے سکونی، بے چینی، بے قراری اور بے برکتیاں، ساری ہر معاملے کے اندر رکاوٹیں، دشواریاں۔ آخر اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر تو عبادات میں لگے ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں جو گناہ رچ بس چکے ہیں ان کی طرف التفات نہیں ہوتا. تو نیکی اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن وہ اثر ضائع ہوتا چلا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. بزرگوں کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے, وہ ایک عام چیز سے بھی بڑا اچھا نتیجہ اخذ کر لیا کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, اکابرین میں سے ہمارے والد ماجد کے نام نامی اس میں گرامی انہی کے نام پر رکھا گیا, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے, ہندوستان میں بڑے بزرگ گزرے, وصال ہو گیا, اللہ پاک درجات بلند سے بلند تر فرمائے حضرت کے. مکہ مکرمہ کی طرف سفر چل رہا تھا اور دوران سفر گرمی تھی, گاڑی کے اندر ایئر کنڈیشن بھی چلایا ہوا ہے لیکن ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی. وہاں کی تو لو اور گرمی وہ بھی انتہائی درجے کی شدت والی ہوتی ہے. تو جو گاڑی چلا رہے تھے ایسی بھی چلایا ہوا ہے لیکن گاڑی کے اندر وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. جب بات چیت ہوئی کہ ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی, دیکھا تو گاڑی کا ایک شیشہ وہ کھلا رہ گیا کہ جس میں سے اس کی ٹھنڈک باہر نکلتی چلی جا رہی ہے. شیشہ جب بند کیا تو تھوڑی ہی دیر میں گاڑی پوری ٹھنڈی ہو گئی, ماحول ٹھنڈا ہو گیا. تو حضرت اسی گاڑی میں سفر فرما رہے تھے, فرمانے لگے کہ دیکھو ہماری زندگی کی بھی مثال یہی ہے. زندگی کے اندر ہم نیکیاں کماتے ہیں, نیکیوں کے اپنے نور ہوا کرتے ہیں, اپنے اثرات ہوا کرتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ میں گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں. نماز بھی چل رہی ہے, بد نظری بھی ہو رہی ہے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, غیبت چغلی بھی ہو رہی ہے, بے احتیاطیاں بھی ساتھ ساتھ زندگی میں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے, ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے, اپنی وسعت کے مطابق صدقات خیرات بھی کر رہا ہے, لیکن زندگی وہی بے نور ہے, وہی بے چینیاں, وہی پریشانیاں, نہ نماز میں نہ عبادت میں دل لگتا ہے, نہ تلاوت میں دل لگتا ہے. وہی سال ہاں سال گزر گئے, نہ مزاج میں تبدیلی آتی ہے, نہ اخلاق میں کوئی سدھار آتا ہے, نہ عبادت کے اندر دل لگتا ہے. حضرت فرمانے لگے کہ ہماری عبادات کا حال یہی ہوتا ہے کہ عبادات کرتے ہیں لیکن ساتھ میں گناہوں کے ذریعے کھڑکیاں کھول کے رکھتے ہیں, آنکھوں کے گناہ, کان کے گناہ, زبان کے گناہ, اعضاء اور جوارح کے گناہ, اور کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز کے مٹانے کے گناہ. یہ تمام کے تمام گناہ ہونے کے ساتھ جب ہم عبادت کریں گے تو اس عبادت کا نور تو ان گناہوں کی کھڑکیوں کے ذریعے زائل ہوتا رہے گا. بات تو تب ہے, مزیداری تو تب ہے جب گناہوں کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, تو پھر تو ایک چھوٹا سا بھی ایسی ہوگا وہ بھی اس پورے ماحول کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر تو تھوڑی سی بھی عبادت ہوں گی وہ اپنے نورانیت کو ایسا دکھائیں گے کہ زندگی میں کیف اور سرور محسوس ہوگا, اطمینان قلبی محسوس, اور اسی طریقے سے زندگی کے اندر حلاوت ایمانی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن خرابی یہیں سے آتی ہے کہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سارے کے سارے گناہ جو صبح سے شام تک ہمارے ساتھ ایسے لپٹے اور چپٹے ہوئے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہمیں باقی نہیں رہا. اسی کی نحوست پھر زندگی میں آتی ہے کہ زندگی بھی بے برکتی اور رزق کی بھی قلت اور کمی, دشواریاں, لڑائی جھگڑے, اور گھر کے ماحول کے اندر باہر کے ماحول میں ہر طرف انسان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی رہتی ہیں. مین چیز یہی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے لے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح جب کرو تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو اور اپنے نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کرو کہ آج کے دن مجھے پورا کا پورا دن صاف ستھرا گزارنا ہے, نمازیں وقت پر پڑھنی ہے, لقمہ حلال کمانا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, کانوں کو موسیقی سے بچانا ہے, غیبت چغلی سے, برائی سے بچانا ہے, زبان کو غلط بولنے سے بچانا ہے, غیبت چغلی سے بچانا ہے, طنز اور دل آزاری سے. یہ ساری چیزیں جو انسان کے دن کے اندر روز مرہ جو معمولات بنی ہوئی ہیں اس کا ایک نقشہ انسان اپنے تصور میں لا کر صبح صبح معاہدہ کر لے کہ آج کا دن مجھے صاف ستھرا گزارنا ہے. برائیاں تو چھوڑنے سے چھوٹتی ہیں, خالی تصور کرنے سے تو کوئی چیز نہیں چھوٹے گی. تو ایک انسان اپنے نفس کا جائزہ لے کر صبح صبح معاہدہ کر لے کہ آج کا دن مجھے پاکیزہ گزارنا ہے, پھر رات کو محاسبہ کر لے کہ جو صبح میں نے طے کیا تھا اس پر کتنا اترا, کتنا میں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگایا, کتنا میں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا. یہ چند دن کی محنت ہوگی جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا تھا مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ والا, کہ رات کو سونے سے پہلے پھر دن بھر کا حساب بے باک کرا لے، ندامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ طائب کر لے، اور سچی توبہ کر کے دن بھر کا حساب بے باک کر لے، روز کے روز اپنا یہ معمول بنا لے، صبح امام غزالی کے نسخے پر عمل کرے کہ دن بھر کے لیے طے کر لے کہ آج کا دن مجھے صاف ستھرا گزارنا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا شعبہ الگ ہے، کسی انسان سے کوئی سا گناہ زیادہ ہوتا ہے، کسی انسان سے کوئی سا گناہ زیادہ ہوتا ہے، گناہوں کے بے شمار قسمیں ہیں، اور شیطان اتنا عیار ہے، اتنا ہوشیار ہے کہ یہ ہر انسان سے اس کی نفسیات کے مطابق گناہ کراتا ہے۔ مالداروں سے مالداروں والے گناہ ہوتے ہیں، غریب سے غریبوں والے گناہ ہوتے ہیں، جوان سے جوانی والے گناہ ہوتے ہیں، مردوں سے مردوں کے گناہ، عورتوں سے عورتوں کے گناہ، ہر انسان کو اس کی نفسیات کی مار مارتا ہے، اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور صبح سویرے طے کر لے کہ آج کا دن مجھے نیکی میں گزارنا ہے۔ اور بڑی ہی بابرکت زندگی ہے اس شخص کی کہ جو اپنے دن کا آغاز اللہ کی عبادت نماز فجر سے کرتا ہے۔ نماز فجر اللہ پاک نے صبح صبح رکھی، تازہ دم رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو برکتیں رکھی گئیں وہ صبح سویرے رکھی گئیں۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ گیا، فجر کی نماز اس کو نصیب ہو گئی، تو سمجھنے کہ باقی ماندہ پورا دن بھی انشاءاللہ اس کا پاکیزہ اور بابرکت گزرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صبح ہی وہ سوتا رہا، حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو تھپکیاں دیتا ہے، سلاتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، سو جا، یہاں تک کہ جب وہ غفلت کی نیند سوتے سوتے نماز سے رہ جاتا ہے، آخر میں شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور خوش ہو کر چلا جاتا ہے کہ میرا ہر با کام آ گیا، اس کو غفلت کی نیند سلائے رکھا، صبح ہی صبح جو پہلا فریضہ اس کے ذمہ آیا تھا اسی سے اس کو میں نے غافل کر دیا، یہیں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو گئی۔ انسان سویا تھا صاف ستھرا، لیکن اسی غفلت کی نیند اگر سوتا رہا اور نماز فجر قضا کر دی، تو صبح جاگنے سے پہلے ہی اس کا آغاز ایک گناہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ کی تو عبادت اطاعت ایک چھوٹی سی نیکی ہو وہ بھی اپنے ساتھ برکات کو لاتی ہے، تو جو بڑا فریضہ ہے، نماز سے اہم ترین فریضہ تو اور کوئی ہے نہیں، عظیم الشان فریضہ، جس فریضے کی برکت سے اللہ تعالی نے امت کو اتنا نوازا کہ 50 نمازیں دی تھیں، ان 50 میں سے صرف 5 رکھ دی، صفر ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شان کریمی ہے کہ اس نے اس آخری امت کو نوازا ہے، سابق امتوں کو بھی نوازتے چلے آئے، لیکن یہ آخری امت اللہ تعالیٰ کی محبوب کی امت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو یہ امت بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازی شان عطا فرمائی، اس میں ایک اہمیت اور ایک عظمت اور ایک امتیازی شان اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی ایک نیکی کم از کم 10 نیکیوں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ پچھلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا تھا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزى الا مثلہا، جو ایک نیکی کرے گا ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جس نے ایک نماز پڑھی گویا کہ 10 نماز پڑھ لی۔ ومن جاء بالسیئہ، جس نے گناہ ایک کیا اس کو ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی۔ گناہ کو اسی لیول پہ رکھا اور نیکی کے درجات کو بڑھا کر 10 درجے کر دیا۔ کوئی بھی نیکی ایک انسان کر رہا ہے، دین اسلام کا کوئی بھی عمل اپنا رہا ہے، اس ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کم از کم 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور زیادہ بڑھائے تو 700 تک بھی لے جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر چاہیں تو اس سے بھی بڑھا کر اس کے اخلاص کی بدولت اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدان تو 50 نمازیں دی کہ 50 نمازیں پڑھ لو، اگر 50 نمازیں ہوتی، 5 نمازوں میں ہم امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید نمازیں صرف امت کے بوڑھوں کے اوپر فرض ہیں۔ کسی نماز کے موقع پر انسان کسی مسجد کے باہر کھڑا ہو کسی کے انتظار میں، تو یہ ماحول دیکھنے میں ملتا ہے عام طور پر محلوں کی مسجدوں میں، جب نماز ختم ہوتی ہے نمازی حضرات نکلتے ہیں تو زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے بوڑھے حضرات کی ہوتی ہے، سفید سفید داڑھیوں والے بوڑھے حضرات، وہی دو دو تین تین کی ٹولی بنا کر نکلتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کا رخ، نوجوان اور جوان اور ادھیڑ، اور یہ پورا جو ہمارا اسلامی معاشرہ یہ ایسا بے فکر پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوا ہی نہیں۔ اور جمعے کے دن وہ حضرات آ جاتے ہیں اور مسجد کے ماحول میں ایک رونق آ جاتی ہے، مسجدیں لب لب بھر جاتی ہیں، ہر مسجد وہ جہاں تک ہو بھری ہوئی کھچا کھچ دکھائی دیتی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید اللہ پاک نے امت پر صرف ہفتے کی ایک نماز ہی فرض کی ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے امت جمع ہو جاتی ہے اور ہفتے بھر باقی چھٹی. کس قدر غفلت کا عالم ہے کہ جس امت کو اللہ تعالی نے 50 نمازیں دی تھیں, رحم و کرم فرما کر اس 50 کو 5 پر لے آئے, اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ذرہ نوازی فرمائیں گے. عربی کے اندر صفر کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے وہ صرف ایک نقطہ ہوتا ہے, جس طرح اردو کے اندر بھی ایک, اس کو اگر 10 بنانا ہو صرف ایک نقطہ لگائیں گے تو صفر بن جاتا ہے. انگریزی میں تو صفر پورا گول پورا انڈے جیسا ہوتا ہے, لیکن عربی کے اندر صرف ایک نقطہ لگ جائے, ایک کے برابر میں نقطہ لگ جائے تو یہ 10 بن جاتا ہے. اسی ذرے کے ذریعے اللہ پاک نے اس 5 کے لیے انعام کا اعلان فرمایا کہ قیامت کے دن جو 5 نمازیں پڑھ کر آئے گا اس کے ساتھ ایک نقطہ اللہ پاک لگا کر ذرہ نوازی سے کام لیں گے, نقطہ نوازی سے کام لیں گے کہ 5 نمازیں پڑھنے والے کو دن بھر میں 50 نمازوں کا پڑھنے والا قرار دیا جائے گا. جو کہا جاتا ہے ذرہ نواز نقطہ نواز, یہ اللہ تعالیٰ کی اسی شان کریمی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 5 نمازیں دی ہیں, لیکن قیامت میں جب بندہ اپنے نام اعمال میں دیکھے گا تو وہاں 5 کے ساتھ وہ نقطہ بھی لگا ہوگا, اس نقطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے, وہاں ایک نقطے کا ذرہ لگا ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے کہ میرے بندے محنت کر کے آئے ہیں. تو سب سے زیادہ بابرکت زندگی ہے اس شخص کی کہ جو اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرتا ہے, صبح سویرے اٹھ جاتا ہے تازہ دم ہو کر پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر پہنچ کر عبادت انجام دے لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے دن کے تیرے معاملات کی ذمہ داری مجھ پر ہے. بندہ اللہ کی زیر کفالت آ گیا, ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, اس کا دن بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے, برخلاف اس کے جو سوتا رہا اٹھا دل اس کا خود آدھا مردہ ہوتا ہے, بے چینی بے تابی اور عجیب سی پریشانی اور ایک عجیب سی نحوست, اس میں اٹھ کے انسان اپنے کاروبار کی طرف کام کاج کی طرف چلتا ہے تو سارا دن عجیب بے چینی میں گزرتا ہے, اور صبح صبح اٹھ کر عبادت کر لی تو وہ دن بھی لمبا ہو جاتا ہے بابرکت ہو جاتا ہے, شام تک بہت لمبا زمانہ لگتا ہے, اور اگر آدھا دن سو کر گزارا تو بے برکتی خود سمیٹ لی. تو زندگی کے یہ چند دن ہیں چند راتیں ہیں جو ملی ہوئی ہیں, جو پلٹ کر دوبارہ نہیں ملتی, تو زندگی کا آنے والا ہر دن بڑا قیمتی ہے, اس کی اگر قدر کر لی جائے کہ صبح ہی دن کا آغاز اچھے انداز سے کیا جائے, صبح صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کر لیا جائے, اللہ کی محبت سمیٹ لی جائے, وارے کے نیارے ہیں. ایک شخص تھا لونڈی خرید کر لایا کام کاج کے لیے, دبلی پتلی کمزور سی تھی لیکن اپنے آقا کے کام بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کرتی تھی, تو رات جب ہو جاتی گھر کے سارے کام کاج نمٹا لیتی, اپنے آقا کی ساری خدمت سے فارغ ہو جاتی, رات جب ہوتی سونے کا وقت ہوتا تو پوچھتی آقا آپ کو میری اب کوئی ضرورت ہے, میرے لائق کوئی کام ہو کوئی خدمت ہو کوئی طلب ہو کوئی چاہت ہو, تو وہ کہتا نہیں. اس کے بعد پھر وہ اپنا مسلح بچھاتی اور رات بھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزار دیتی. ایک رات آقا کی آنکھ کھلی تو وہ رات تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی, اس کی کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی, اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے, اے اللہ آپ کو اس محبت کی قسم جو محبت آپ کو مجھ سے ہے. آگے کوئی اپنی بات کوئی فریاد رکھ رہی تھی, آقا کے کان میں یہ بات پڑی تو اس نے کہا یہ کیا تو الٹے جملے استعمال کرتی ہے, تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کو اس محبت کی قسم جو محبت مجھے آپ سے ہے. تجھے اپنی محبت کا تو اندازہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت تجھے کہاں سے نصیب ہو گئی کہ تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہی ہے کہ اے اللہ تیری محبت جو تیری محبت مجھ سے ہے اس محبت کی قسم. اس نے کہا تجھے کیا پتا میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں, اے اللہ آپ کو اس محبت کی قسم جو محبت آپ کو مجھ سے ہے. کہا نہیں. تو وہ چونکہ دیندار تھی اللہ والی تھی تو دینی غیرت اس کو للکارنے لگی اور کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں. اس نے کہا آقا نے کہ نہیں تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میری جو محبت آپ سے ہے اس کی قسم. اس نے کہا نہیں اللہ کی جو محبت مجھ سے ہے اس کی قسم. کہا اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے, تبھی تو ساری رات مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے, مصلی پر عبادت کی توفیق دیتا ہے, اور اللہ کو تجھ سے محبت نہیں ہے تبھی تو ساری رات تجھ کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی محبت اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت, یہ معاملہ جب اچھے ہو جاتے ہیں, تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں, تعلقات اچھے بن جاتے ہیں, تو پھر بندہ اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑا ہوتا ہے, پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے کھینچ کر اپنی طرف بلا لیا. تعلق بنانا پڑتا ہے, دوستی جوڑنی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ سے لو لگانی پڑتی ہے, تو پھر یہ ساری عبادات اچھی بھی ہوتی ہیں, پھر مزہ بھی آتا ہے, لطف اور حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے پھر عبادت کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, تو لگتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے. توفیق اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی بندے کو دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا مل جانا پچھلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق کا مل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ پچھلی عبادت اللہ کی مقبول ہوئی, اللہ تعالیٰ نے پھر بلا لیا. آنے والی عبادت وہ گزری ہوئی عبادت کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے. تو زندگی کے یہ شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, آنے والے دن کی بھی قدر کی جائے اور آنے والی رات کی بھی قدر کی جائے. رات کو پاک صاف ہو کے, گناہوں سے معافی مانگ کے, اپنا معاملہ صاف ستھرا کر کے, اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف کر کے پھر سوئے, صبح ہوتے ہی پھر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے, اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے, اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑا ہو جائے, تو دن بھی اس کا بابرکت, رات بھی اس کی بابرکت, زندگی اس کی ایسی پرسکون ہوگی کہ عبادت گزار اور اللہ کو راضی کرنے والا, اس کے چہرے سے پھر ایک عجیب سی نورانیت اور ایک عجیب سی اپنائیت ٹپکتی ہے. ورنہ تو عبادت سے جو دور ہوتے ہیں تو چہروں پر نحوست آ جاتی ہے, بے رونقی آ جاتی ہے, بے نوری آ جاتی ہے. زندگی کے ان دنوں کی قدر کرنے والوں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں, رات دن اطاعت میں گزار کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جہاں ایک طرف اس قدر بڑی ذمہ داری کے حامل تھے کہ منصب امامت پر فائز اور اپنی علمی خدمات کو نبھانے والے, وہیں ساری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزارنے والے. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے, پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. رمضان المبارک میں ایک قرآن کریم دن میں ختم فرماتے, ایک قرآن کریم دن میں اور ایک قرآن کریم رات میں, تو پورے رمضان کے اندر 60 قرآن کریم ختم ہو جایا کرتے تھے اور 3 قرآن کریم تراویح میں ختم فرماتے, 63 قرآن کریم ایک مہینے کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے, فرمایا کہ مجھے چند دن لگے, اس میں 16 قرآن کریم میں نے پڑھ لیے. قرآن کریم سے ایسا تعلق, دین سے تعلق, دینداروں سے تعلق, مسجد سے تعلق, مسجد کے اندر جو عبادت ہے اس سے تعلق, تو یہ چیز انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہے, ترقی دیتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم محترم میں داخل ہوئے, رات کا آغاز تھا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے تحریمہ باندھ کر, قریبی حضرت عبد الرحمن تیمی بیٹھے ہوئے تھے, سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کتنی تلاوت کے بعد رکوع فرمائیں گے, تو کان لگائے سنتے رہے, ہلکی دھیمی آواز میں تلاوت شروع فرمائی. فرمایا کہ الف لام میم سے شروع ہوئے, والناس کر کے رکوع کیا, پورا قرآن کریم پڑھ کے. ان حضرات نے ورد زبان بنایا ہوا تھا ذکر اللہ کو, کلام اللہ کو, یہ چیزیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کی غذائیت کے ذریعے بنائے ہوئے تھے. ہم اور آپ بھی اگر اپنے وجود کو اسی طرح عبادات میں لگانا شروع کریں, گناہوں سے بچا کر, گناہوں کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں, سب سے پہلے گناہوں کا سد باب ہو, ورنہ تو پانی کا مشکیزہ ہو, پانی کا لوٹا اور برتن ہو, اس میں اگر ہم زمزم بھی بھر رہے ہیں لیکن سائیڈ میں 2-3 سوراخ ہوں, اس زمزم کو بھر کے رکھیں گے کچھ وقت کے بعد وہ ضائع ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے وجود کو گناہوں کی کھڑکیوں سے سیل کر لیا جائے, کہ جو گناہ ہماری زندگی میں آئے ہوئے ہیں ان گناہوں کا جائزہ لے کر, ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر, پھر تھوڑی بھی نیکی ہوگی ایسی روشن ہوگی, منور ہوگی, بابرکت ہوگی کہ زندگی میں حلاوت محسوس ہوگی. اور اگر یہ سارے کھڑکی دروازے کھلے رہے, نیکی ہوتی بھی رہی, برباد بھی ہوتی رہی, بالخصوص یہ زبان کے جو گناہ ہیں اس کو بہت زیادہ لگام دینے کی ضرورت ہے. کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی سی تو یہ بات ہوئی, اسی بات کے اندر کسی کا مذاق اڑا دیا, کسی کی غیبت کر لی, کسی کے اوپر منفی تبصرہ کر دیا, ذرا سی دیر میں بیٹھے بیٹھے دو چار منٹ کے اندر نیکیاں برباد کر لی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے انسان تھے, بڑے لوگوں کے ظرف بھی بڑے ہوا کرتے ہیں, بہت متحمل المزاج, وسیع الظرف. ایک شخص نے آپ کو بھرے بازار کے اندر برا بھلا کہا, گالم گلوچ کی, بدتمیزی کی. ظاہر ہے کہ جب انسان کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کے حاسدین بھی اسی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں, جلنے والے خام خا کی خدائی بیر رکھنے والے ہو جاتے ہیں. تو کوئی حاسد تھا, حسد کی آگ میں جل کر آپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کی اور سب لوگوں کے سامنے ایسی بدتمیزی کی. امام صاحب خاموش برداشت کرتے رہے, چپ چاپ گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد طباق کے اندر کھجوریں وغیرہ بھری, پورا اس کو بھر لیا, لے کر اس شخص کے گھر پہنچ گئے. کہا کہ آج تم نے بھرے بازار کے اندر اپنی نیکیوں کا سودا کیا, اپنی نیکیاں اٹھا کر مجھ کو دے دی. میرے ساتھ جو آپ نے بدتمیزی کی, بدسلوکی کی, بغیر کسی وجہ کے گالم گلوچ کیا, سب کچھ جو کیا, تو آپ نے بھرے بازار میں اپنی نیکیوں کا ذخیرہ مجھے دے دیا مفت میں, تو میں شکریہ کے طور پر یہ طباق آپ کے لیے لایا ہوں, یہ ہدیہ قبول فرمانے. کہ مفت میں آپ نے ساری نیکیاں اپنے کھاتے سے اٹھا کر میرے کھاتے میں ڈال دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرماتا ہے جس کا حساب نہیں ہوتا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جب اجر عطا فرمائیں گے تو وہ ناپ تول کے نہیں دیا جائے گا, صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے دیا جائے گا. صبر سے کام لیا, برداشت سے کام لیا, اور پھر طباق بھر کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی محنت کی ہوئی نیکیاں مفت میں میرے کھاتے میں ڈال دیں, مجھے دے دیں. ظاہر ہے کہ آخرت میں تو حساب نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا. جس نے جس کسی کو ستایا, دل دکھایا, کوئی اذیت پہنچائی, تو اس کا نیکیوں ہی کے ذریعے سے حساب برابر کیا جائے گا. اس شخص پر ایسی چوٹ لگی, نادم ہوا, شرمندہ ہوا, معافی مانگی, رونے لگا, اور پھر یہ ان کا عمل اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا کہ پھر وہ آپ کی شاگردی میں آ گیا, آیا, علم دین حاصل کیا, اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شامل ہو کر علم دین کی خدمت میں لگ گیا. تو بات یہی ہے کہ دنیا کے شب و روز بہت قیمتی ہیں, اس میں کی جانے والی عبادات بھی بڑی قیمتی ہیں. گناہوں سے بچ کر زندگی گزار لی جائے, اپنی نیکیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, تو ہے کامیابی. یہ صبر و تحمل, بردباری, اور یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اپنانے والا پھر درجے بھی اتنے ہی بڑے پا لیتا ہے. امام صاحب رحمہ اللہ ہی کا ایک واقعہ ہے. ایک شخص اسی قسم کا جو جیلسی میں مبتلا تھا, اپنے اس زمانے کے مختلف جو بزرگان دین تھے ان کو آزما رہا تھا کہ کون زیادہ صبر و تحمل والا ہے, کون اعلیٰ ظرف والا ہے. جو جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا ظرف بھی اتنا ہی وسیع اور گہرا ہوا کرتا ہے. کہہ رہا ہے, شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اہل علم یہ اپنے علم کے اندر جتنی گہرائیاں رکھتے ہیں اتنی خاموشیاں بھی رکھتے ہیں. تو اس شخص نے بھی مختلف لوگوں کو ستایا اور تنگ کیا اور آزمایا کہ کون کتنا تحمل والا. ہوتے ہوتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھی آیا. امام صاحب کا معمول یہی تھا کہ آپ رات کو عبادت کے اندر گزارتے تھے اور دن صبح سے فجر کے بعد سے آپ کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا جو ظہر کی نماز تک جاری رہتا, اس کے بعد پھر ظہر سے عصر تک آپ آرام فرماتے. تو اس نے معمولات دیکھ لیے, اندازہ لے لیا کہ کب آپ کے آرام کا وقت ہے. آپ کو ستانے کے ارادے سے آیا, ظہر کے بعد امام صاحب جب سو چکے تھے آ کر آپ کو جگایا, کہا کہ حضرت وہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. کہا اچھا پوچھو بھائی. امام صاحب کی نیند خراب کر دی, مسئلہ پوچھنے کے لیے جگا دیا. اوہو میں تو بھول گیا, وہ مسئلہ کیا تھا, ذہن سے نکل گیا. اچھا پھر پوچھ لوں گا, چلا گیا. امام صاحب بھی خاموشی سے دوبارہ آرام کے لیے لیٹ گئے. جب دیکھا کہ اب پھر دوبارہ سو چکے, آرام شروع ہو گیا, پھر آیا, حضرت مسئلہ یاد آ گیا, وہ مسئلہ پوچھنا تھا نا آپ سے, مسئلہ یاد آ گیا. پھر آپ کو جگایا, آپ بیدار ہوئے, ہاں بھائی پوچھو دوبارہ. اوہو میں بھول گیا کیا مسئلہ تھا, ذہن سے نکل گیا. صرف ستانا مقصود تھا نا, تو دیکھتا کہ جب سو گئے پھر آ جاتا, پھر آپ کو جگاتا, مسئلہ معلوم کرنا ہے, پھر وہ کہتا میں بھول گیا. لیکن امام صاحب کی برداشت کو داد ہے کہ ڈانٹے ڈپٹے بغیر خاموشی کے ساتھ پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے. دو تین دفعہ اس نے اس طرح کیا, آخر میں کہا ہاں یاد آ گیا, مجھے یاد آیا. اور مسئلہ پوچھنا تھا کہ جو انسان کی غلاظت ہے, انسان کا جو فضلہ, یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ ایسا بہودہ سوال کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے سارا آرام خراب کر دیا, اور مسئلہ بھی پوچھا تو اتنا بے ڈھنگا بھونڈا کہ انسان کی غلاظت میٹھی ہے یا پھیکی ہے. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے بڑے نرم مزاجی کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا کہ جب یہ تازی ہوتی ہے تو میٹھی ہوتی ہے, جب سوکھ جاتی ہے تو پھیکی ہوتی ہے. تو اس کی جرأت دیکھیں, دلیری دیکھیں, بے باکی دیکھیں. کہنے لگا آپ نے کھایا ہے, آپ نے اس کو کھایا ہے. تھا چونکہ حاسد اور دل میں کینہ تھا, اس لیے ادب اور تمیز کا تو دور دور بھی کوئی نام و نشان نہ تھا. پہلے آرام میں خلل ڈالا, سوال اتنا بےہودہ کیا, اور اس کے بعد نہلے پہ دھیلا کہ جب امام صاحب نے فرمایا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے, تازہ ہو اور باسی ہو جاتا ہے تو پھیکا ہو جاتا ہے, کہا آپ نے کھایا ہے؟ فرمایا نہیں, کھانے کی ضرورت نہیں, فطرت سلیمہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے. کہا وہ کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس پر بھنکتی ہیں, مکھیاں اس پر بیٹھتی ہیں, اور مکھی کی یہ عادت ہے کہ وہ میٹھی چیز پر رغبت رکھتی ہے, اور جب وہ باسی ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, تو مکھی اس کی طرف رغبت نہیں کرتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ مٹھاس نہیں رہتا, تو مکھیاں اس پر بھنکنا چھوڑ دیتی ہیں. فطرت سلیمہ اس بات کا فیصلہ دیتی ہے. تو اتنے تحمل مزاجی کے ساتھ جواب دینا, اتنے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرنا, یقیناً یہ امام صاحب ہی کا دل گردہ تھا کہ ایک ستانے والے کو اور بہودہ سوال کرنے والے کو اس ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جواب دے کر مطمئن کیا تو وہ رو پڑا. مقصد تو اس کا ستانا تھا, نہ مسئلہ پوچھنا تھا, نہ مسئلہ دریافت کرنا تھا, صرف آپ کو تنگ کرنا مقصود تھا, لیکن آپ کے تحمل اور بردباری کو دیکھ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ حضرت معاف کرنا, میرا مقصد صرف آپ کو ستانا تھا. ستانے کی خاطر آپ کا آرام بھی خراب کیا, سوال بھی بےہودہ کیا, لیکن آپ کی ہمت کو داد ہے کہ آپ نے مجھے جھڑکا نہیں, ڈانٹا نہیں, بھگایا نہیں, بلکہ تحمل کے ساتھ آپ نے جواب دیا. تو بڑے حضرات کے ظرف بھی بڑے ہوتے ہیں. انسان جتنا زیادہ عبادت گزاری کے اندر لگتا ہے, اپنی ذات کو پہچانتا ہے, اپنی حقیقت سے واقف ہوتا ہے, اتنا ہی زیادہ وہ مٹا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو وہ پھر اہمیت نہیں دیتا. اللہ پاک نے بڑے بڑے حضرات کو بڑے بڑے مقام عطا فرمائے جنہوں نے اپنے وجود کو مٹا کے رکھا, اپنی ذات کو بالکل بھی وہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. اور علم کے اندر ایسے تفقہ والے, اتنے بڑے فقاہت والے امام کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کہ پوری دنیا کے اندر جو چار امام گزرے, ان اماموں میں آپ کو امام اعظم کے منصب پر اللہ پاک نے فائز فرمایا. آپ کے استاد ہیں امام اعمش سلیمان ابن مہران. ان کے گھر میں رات کو چور آ گئے. استاد جی جاگے ہوئے تھے, عبادت میں لگے ہوئے تھے, چوروں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا, ہم نے ان کو دیکھ لیا. تو ڈکیتی کی واردات کی, گھر کا سارا سامان وامان صفایا کیا. حضرت اعمش مالدار آدمی تھے, سرمایہ دار تھے, تو سارا روپیہ پیسہ درہم دینار جو بھی تھے وہ سارا صفایا کیا. اب تو پہچان گئے کہ یہ اپنے فلانے جانے پہچانے دیکھے بھالے گنڈے ہیں جو ڈکیت تھے, چور تھے. انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. تو زمانے کے چور بھی بڑے ہوشیار ہوتے تھے, تو انہوں نے ان سے وعدہ لیا, حضرت اعمش سلیمان ابن مہران سے کہا کہ آپ نے ہمیں دیکھ تو لیا, لیکن اب آپ کسی سے شکایت نہیں کریں گے ہمارے بارے میں, بتائیں گے نہیں کہ ہم نے آپ کے ڈکیتی کیے. اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر نشاندہی ہوگی تو پکڑے جائیں گے. اس پر جو انہوں نے وعدہ لیا, جو قسم لی, وہ بھی بڑی انوکھی. کہا کہ آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ اگر آپ نے ہمارے بارے میں بتایا کہ ہم چور تھے تو آپ قسم کھائیں گے آپ کی بیوی کو تین طلاق. ہوشیار تھے, تین طلاق کی قسم لے کر زبان پر تالے لگوا دیا کہ اب راز فاش نہیں ہوگا, آرام سے سارا مال سمیٹا چلے گئے. صبح ہوئی, تذکرہ آ گیا, چرچا ہو گیا کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی, گھر کا سارا سامان چوری ہو گیا. تو اب امام صاحب بھی حضرت استاد محترم کی خدمت میں پہنچے, حضرت اعمش کے پاس, کہ استاد جی سنا ہے کہ چوری ہو گئی, ڈکیت آئے تھے, سارا سب کچھ لے گئے. پر میں بول نہیں سکتا, کچھ نہیں بول سکتا, حالات بڑے خطرناک. امام صاحب بھانپ گئے کہ کوئی مسئلہ پرخطر ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل ہم نکالتے ہیں. اس علاقے کے جو کوتوال تھے, تھانے دار تھے, ان کو بلایا, کہا کہ اس علاقے کے جتنے گنڈے ہیں سب کو جمع کرو, جو چور چکے قسم کے ہیں سب کو جمع کرو. اور ظاہر ہے کہ زیرک تھے, باریک باریکیوں سے واقف تھے, جب سمجھ گئے کہ استاد جی نے کہا بول نہیں سکتا کہ یعنی بولنے پر پابندی ہے, تو کہا کہ استاد جی یہ چور اچک کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے باری باری, تو جو آپ کا چور نہ ہو تو آپ بتا دیں کہ اس نے چوری نہیں کی. مختلف چور غنڈے بدماش آئے, ایک ایک کو ان کے سامنے سے گزارا جاتا, فرماتے کہ اس نے چوری نہیں کی, اس نے چوری نہیں کی. تو جو چور نہیں تھے ان کے بارے میں آپ بتاتے گئے, جب چور آیا, چور کی باری آئی, خاموش, چپ رہے, پکڑے گئے وہیں کہ یہی چور ہے جس کے بارے میں استاد محترم نے خاموشی اختیار کی ہے. معلوم ہو گیا کہ یہی چور ہے, ان کو پکڑ لیا گیا, سزا دی گئی, اور اس کے بعد پھر وہ سارا مال و اسباب واپس حاصل کیا گیا. تو اس وقت پھر امام صاحب کو ان کے استادوں نے لقب دیا کہ ہماری جہاں تک سوچ نہیں ہے وہاں تک ہمارے شاگرد کی سوچ پہنچتی ہے, تو کہا کہ یہ امام نہیں ہے بلکہ امام اعظم. اللہ پاک نے وہ فقاہت عطا فرمائی تھی کہ ایک طرف اس قدر اور فنائیت کے مقام میں اس قدر نیچے اپنے آپ کو مٹانے والے کے بار بار آرام میں خلل ڈالنے والے کو صبر و تحمل سے جواب دے کر گرویدہ بنا لیا, ادھر اس کو پورا طباق دے کر اپنا شاگرد بنا لیا کہ وہ وقت کا عالم بنا, اور ادھر اس کو تحمل سے جواب دے کر, ورنہ تو عام طور پہ مزاج انسان کی فطرت ہے کہ جب ایسا کوئی بہودہ سوال ہو انسان جھڑک کر سامنے والے کو بھگا دیتا ہے, دو چار سلواتیں بھی سنا دیتے ہیں, لیکن بڑے تحمل سے آپ نے جو علمی جواب تھا وہ دے دیا, اور اس کے لحاظ سے مناسب حال جو دلیل تھی وہ دلیل بھی پیش کر دی, اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس سچائی کا, اس صداقت کا اور اس تحمل کا ایسا اثر ڈالا کہ وہ بھی تائب ہوا, رونے لگا اور آپ کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت مجھے معاف کرنا, میرا مقصد صرف آپ کو ستانا تھا. غرض یہ کہ انسان زندگی اگر اپنی سدھار کے چلاتا ہے اور معتدل انداز میں گزارتا ہے تو بھی زندگی انسان کی بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے, اس کو صحیح رہنمائیاں بھی ملتی ہیں, تعلیم اور تربیت کا وہ میدان بھی ملتا ہے کہ انسان موقع شناس ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے, کون سے وقت مجھے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا ایک شخص, اس نے کہا کہ میں چوری بھی کرتا ہوں, زنا بھی کرتا ہوں, شراب بھی پیتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, ان چاروں عادتوں کے اندر میں مبتلا ہوں, سب کچھ میں کرتا رہوں گا, صرف ایک کی آپ کو اجازت ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, ان چاروں کے اندر تم تین کرتے رہو, ایک کو چھوڑ دو, بس صرف جھوٹ نہیں بولنا, بس باقی تین کرتے رہو, شراب بھی پیو, زنا بھی کرو, چوری بھی کرو, صرف جھوٹ نہیں بولنا. تو خوش ہو گیا, اول مرحلے کے اندر توبہ کرنے کے لیے آئے تھے, ان چاروں برائیوں میں سے ایک کے لیے شرط لگائی تھی کہ ایک چھوڑ سکتا ہوں ان چاروں میں سے جس کے بارے میں آپ کہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو دیکھیے کہ جن کو پوری ذہانت کامل مکمل عطا فرمائی گئی تھی, آپ نے لمحے بھر میں فیصلہ فرمایا, فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دو, باقی چھوڑ کرتے رہو. خوش ہو گیا, چلا گیا, رات ہوئی, وہ جو اپنی پرانی لت لگی ہوئی تھی چوری کی, زنا کی, شراب کی, اس کی اس کی باری باری ہر ایک چیز کا تقاضا داعیہ پیدا ہوا. جب شراب پینے کا دل چاہا, شراب کے قریب ہوا, سوچا کہ پی تو لوں گا, لیکن اگر کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو اب جھوٹ پہ تو پابندی لگ گئی, جھوٹ تو بول نہیں سکتا, سچ سچ بتانا پڑے گا, سب کے سامنے شرمندگی ہو جائے گی, یہ شراب پی ہے, حالانکہ شراب تو حرام ہو چکی ہے. پھر دوسرے نمبر پر کچھ وقت کے بعد داعیہ پیدا ہوا زنا کا, تو سوچا کہ کر لوں, اجازت تو ملی ہے, لیکن سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پوچھنے زنا تو نہیں کیا تھا, سچ بتانا پڑ جائے گا تو اس راز فاش ہو جائے گا, ذلت و رسوائی ہوگی معاشرے میں. اسی طرح چوری کی باری آئی, دل چاہا کر لوں چوری, لیکن پھر یہی ہوا کہ اگر پوچھ لیا تو سچ بتانا پڑے گا. تو یکے بعد دیگرے ہر جرم کا داعیہ پیدا ہوتا رہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بس جھوٹ نہیں بولنا, اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان تینوں گناہوں کو بھی چھڑوا دیا. آگے چل کے جب آئے, پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے, فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو صرف جھوٹ پر پابندی لگائی تھی, اس جھوٹ کے پابندی کی برکت سے باقی تینوں گناہ بھی چھوٹ گئے. شرم آئی کہ اگر شراب پیوں گا تو سب کے سامنے اگر تذکرہ آ گیا تو سچ سچ بتانا پڑے گا کہ ہاں پی ہے. چوری کا بھی داعیہ پیدا ہوا, لیکن شرم آئی کہ ایسا نہ ہو کہ پوچھ لیا جائے تو سچ سچ بتانا پڑے گا. زنا کا بھی داعیہ پیدا ہوا, لیکن شرم کے مارے رک گیا. تو پھر انسان کو اللہ پاک یہ فطرت عطا فرماتے ہیں, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اگر پاک و صاف ہو, صاف شفاف ہو, دھلا دھلایا ہو, گناہوں سے بچا ہوا ہو, تو اس کو اللہ پاک ایسا شفاف آئینہ جیسا دل عطا فرماتے ہیں کہ وہ موقع پر فیصلہ کر لیتا ہے. ایک خاتون حجاج کے دربار میں لائی گئی, حجاج ابن یوسف, جو ہاتھ کے ہاتھ گاجر مولی کی طرح گردنیں اڑایا کرتا تھا. تین مرد تھے اور ایک خاتون کے ساتھ ان کے رشتے جڑے ہوئے تھے. حجاج کو اس عورت کے اوپر ترس آیا, کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑوں گا جس کی تم نشاندہی کرو گی, دو کو گردن اڑاؤں گا. ایک اس کا شوہر تھا, ایک اس کا بھائی تھا, ایک اس کا بیٹا تھا. کہ یہ تینوں مجرم ہیں, میرے سامنے حاضر ہیں, ان تین میں سے تمہاری وجہ سے صرف ایک ہی گردن اڑانے سے رک سکتا ہوں, جس کو تم کہو. اب تمہاری مرضی ہے, چاہے تو شوہر کی زندگی بچا لو, چاہو تو بھائی کی زندگی بچا لو, چاہو تو بیٹے کی زندگی بچا لو, دو کی گردن اڑاؤں گا, ایک کو معاف کر دوں گا. عورت کی ذہانت کو داد دیجیے. اس نے سوچا, ماں باپ تو اس کے انتقال کر چکے تھے, کہا کہ شوہر چلا جائے گا دوسرا شوہر مل جائے گا, بیٹا چلا جائے گا اور بیٹا مل جائے گا, لیکن ماں باپ تو رہے نہیں, بھائی کہاں سے ملے گا. تو عورت نے کہا کہ میرے ماں باپ تو ہے نہیں, شوہر تو پھر بھی دوسرا مل جائے گا, بیٹا پھر بھی دوسرا مل جائے گا, لیکن بھائی دوسرا نہیں ملے گا, بھائی کو چھوڑ دو, شوہر اور بیٹے کو شہید کر دو. یہی جواب حجاج کو پسند آیا, کہا کہ چلو تمہاری ذہانت کی برکت سے تمہارے شوہر کو بھی تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑتے ہیں. تو یہ فراست مومن ہوا کرتی ہے کہ جب مومن پاک صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر موقع شناسی عطا فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس اور محفل میں تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ نے دوران واز فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ باہر سے چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے. وہ صاحب کہیں باہر سے آئے تھے, محفل میں آ کے شریک ہو گئے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی بصیرت نے کام دکھایا اور آپ نے بھانپ لیا کہ یہ شخص بد نظری کر کے آیا ہے. تو آپ نے بات کرتے کرتے دوران گفتگو ایک تذکرہ کر دیا, ایک بات کو بیچ میں لے آئے, فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہماری محفل میں چلے آتے ہیں حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہوتا ہے. وہ شخص ہل گیا اندر سے, چونک گیا. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا, اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وحی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ میں باہر بد نظری کر کے آیا تو اور آپ کو پتہ چل گیا؟ فرمایا نہیں, بل بفراست المؤمن, مؤمن کی فراست کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. تو جب انسان صاف ستھرا ہو, عبادت گزار ہو, مطیع اور فرما بردار ہو, اپنے کام سے کام کرنے والا ہو, میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا اپنی موج میں رہنا, خاموشی سے اپنے کام سے کام کرتا رہے, لیکن اولین چیز کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. پھر وہ تھوڑی عبادت بھی اس کو ایسی نورانیت دے گی کہ فراست مومن اس کو نصیب ہو جائے گی. تقوی کی برکت سے وہ فراست اس کو ملے گی کہ انسان سمجھتا ہوگا کہ مجھے کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے اور کون سی بات مجھے کس وقت کہنی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو تو تم بھی سچے بن جاؤ گے, اچھوں کے ساتھ رہو تم بھی اچھے بن جاؤ گے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہی تھے, تو حجاج ابن یوسف جو عراق کا گورنر تھا وہ بھی آپ کا جانی دشمن تھا, کئی دفعہ آپ کو اذیتیں پہنچائیں, تکلیفیں دیں, اظہار رسانی کے اندر تو وہ کہا کرتا تھا کہ میرا سب سے زیادہ لذیذ ترین مشغلہ خون بہانا ہے, جب خون میرے سامنے بہتا ہے کسی انسان کا تو میرے دل کو تسکین پہنچتی ہے. لاکھ سے زیادہ اس نے قتل ناحق کیے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو بھی کئی بار اس نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. ایک بار کسی نے حضرت حسن بصری کو خبر دی کہ حجاج آ رہا ہے, آپ فوراً اپنے حجرے سے نکلے, اور اس زمانے کے ایک بزرگ تھے حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ, فوراً ان کے ہاں پہنچ گئے. حضرت حسن بصری حضرت حبیب کے ہاں پہنچ گئے, کہا کہ حجاج آ رہا ہے میرا پیچھا کرتا ہوا. فرمایا کہ اندر چلے جاؤ, جو ان کی عبادت کی جگہ تھی وہاں چلے گئے. حجاج بھی پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آ پہنچا. آ کے حضرت حبیب عجمی سے پوچھنے لگا کہ یہاں حسن بصری آئے ہیں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچ ہمیشہ نجات دلائے گا, جھوٹ ہمیشہ برباد کرے گا. تو بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے, یہ بھی کہا کہ ہاں آئے ہیں, اندر میرے عبادت خانے میں ہیں. سچ سچ بتا دیا. حجاج اندر گیا, ڈھونا بھالا, دیکھا بھالا, کہیں بھی نظر نہ آیا, پھر واپس آیا, کہا جھوٹ بولتے ہو آپ؟ جھوٹ کیوں بولتا ہوں, اندر میرے عبادت خانے میں موجود ہیں حسن بصری. پھر گیا دو تین دفعہ چکر لگائے, آئے پوچھا, کہا کہ اندر ہی ہے, لیکن وہ گیا ڈھونڈا کہیں نہ ملے. اپنی سی بغلیں جھانکتا وہاں سے واپس چلا گیا ناکام ہو کر. حضرت حسن بصری نکل کر باہر آئے, کہا حضرت واقعی مان لیا, آپ بزرگ ہیں, آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا. حجاج کی نظروں سے اوجھل رکھا کہ ممی موجود تھا, میں اس کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اندر آیا دو تین دفعہ لیکن وہ میں اس کو دکھ ہی نہیں رہا تھا, تو واقعتاً آپ کی برکت سے مجھے اللہ تعالی نے بچا لیا. فرمایا نہیں, میری برکت سے نہیں, سچ کی برکت سے تم بچے ہو, ہم دونوں بچے ہیں, ورنہ ہمیں وہ عبرت کا نشانہ بناتا. میں نے سچ سچ بتایا, سچ کی برکت سے اللہ تعالی نے ایسا پردہ ڈالا کہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا, تم نظر ہی نہ آئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کا نام آیا, اس کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ آیا, تو وہ بڑی بڑبڑاتی ہوئی, غصے میں بپری ہوئی آئی اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے تھی. کہا تھا کہ اچھا اب ہمارے خلاف بھی کلام اترنے لگا ہے اور ہمارے خلاف یہ باتیں ہونے لگی ہیں. ابو لہب کا نام لے کر باقاعدہ اس طرح سے آگ بگولا ہو گئی اور پتھر اٹھا کر لائی, کہا کہ کہاں ہیں تمہارے پیغمبر علیہ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرنے کے لیے پتھر اٹھا کر لائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے صحن میں موجود تھے, حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ وہ بڑبڑاتی ہوئی غصے میں بپری ہوئی چلی آ رہی ہے, تو حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ چلی آ رہی ہے اور یہ حملہ کرے گی اور بڑے غصے میں ہے. فرمایا فکر نہ کرو, بڑبڑاتی چلی آئی غصے میں ہے, لیکن پاس پہنچ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی ہے کہاں ہیں تمہارے ساتھی, بتاؤ مجھے ان کا پتا. حالانکہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ ایک دکھ رہے ہیں ایک نہیں دکھ رہے. پوچھ رہی کہاں ہیں تمہارے ساتھی, اب ہمارے خلاف کلام اترتا ہے اور ہمارے خلاف آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. پتھر ہاتھ میں لیے کھڑی ہے, بڑبڑا رہی ہے غصے کے اندر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا, بڑبڑا کے غصہ کر کے چلی گئی. حضرت صدیق اکبر بھی حیران ہے گیا, رسول اللہ عجیب معاملہ ہے. تو اللہ تعالی ہی اپنے بندوں کی حفاظت فرمانے والے ہیں. بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. ابن خراش, یہ بھی حجاج کے زمانے کے بڑے ولی اللہ ہیں, نیک صفت انسان تھے اور سچائی میں بڑے مشہور تھے. حجاج سے مختلف مقابلے چلتے رہے, تو جنگوں کے اندر ان کے دو بیٹے بھی شریک ہوئے حجاج کے خلاف, اور پھر جب پاسا پلٹ گیا, ناکامی کا سامنا ہوا تو بھاگ گئے. تو حجاج تو چن چن کے اپنے دشمنوں کا صفایا کرتا تھا, تو حضرت ابن خراش جو وقت کے بزرگ بھی تھے اور سچائی کے اندر دیانتداری میں بہت مشہور بھی تھے, تو حجاج ان کے بیٹوں کے پیچھے بھی لگا کہ ان کو بھی تلاش کرو, جو جو بھی بغاوت میں شریک تھا سب کا سر قلم کرے. تو حجاج نے یہ مختلف جاسوس چھوڑے ہوئے تھے, جو جہاں جہاں ملتے گرفتار کروا کے سب کو قتل کر رہا تھا. ہوتے ہوتے ان کے بیٹے بھی روح پوش رہے, وقت گزرنے کے بعد واپس پلٹ کر اپنے گھر آئے, تو مخبروں نے خبر دے دی کہ ابن خراش کے بیٹے واپس پلٹ کر گھر آ چکے ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے یہ تدبیر کی, ان کی سچائی کا امتحان لینا چاہا, حضرت ابن خراش کی دعوت رکھ دی. دسترخوان پہ جب کھانا لگا ہوا تھا, کھانا چل رہا تھا, تو باتوں باتوں میں حجاج انجان بن کے پوچھنے لگا کہ ابن خراش آج کل آپ کے وہ دو بیٹے کہاں ہیں جو جنگ میں ہمارے خلاف تھے, ہمارے خلاف جو جنگ میں شریک تھے آج کل وہ دونوں کہاں ہیں؟ تو یہاں ان کی سچائی کا امتحان تھا, صداقت کا امتحان تھا. فرمانے لگے حجاج زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں روح پہنچ تھے لیکن آج کل تو گھر میں ہی ہیں. صاف صاف بتا دیا بلا خوف و خطر, کہا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آج کل گھر میں ہی ہیں. کہا کہ مبارک ہو آپ کے دونوں بیٹے, آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, اگر آپ جھوٹ بولتے تو تینوں کی گردنیں سر قلم کر دیتا. اس کو خبر پہنچ چکی تھی کہ بیٹے گھر میں موجود ہیں اور سچ کے امتحان لینے کے لیے دعوت کے طور پر بلایا, اور دوران کھانا اندازہ لے لیا کہ یہ سچ سچ بتاتے ہیں یا کوئی بات کو گھماتے پھراتے ہیں. تب سچ سچ بتا دیا, کہا کہ مبارک ہو آپ اپنی سچائی کی بدولت بچ گئے, آپ کو آپ کے دونوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں, ورنہ تو اگر جھوٹ بولتے تو پھر ان کو بھی گرفتار کروا لاتا اور آپ کا بھی ساتھ میں ان کے سر قلم کرا دیتا. تو اللہ تعالی نے نیکیوں میں بڑی جان رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. تو زندگی سچائی کے ساتھ گزار لی جائے, سچوں کے ساتھ رہا جائے, صدق و وفا کے ساتھ زندگی گزارے, اپنے معاملات انسان اچھے رکھے, اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتی جائے اس پر عبادت کے اوپر شکر ادا کرتا جائے، گناہوں کے اوپر متفکر رہے، ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی فکر کے اندر لگا رہے، اپنی زندگی میں سدھار اور سنوار پیدا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لے. جس کی زندگی جتنی زیادہ سنتوں کے مطابق ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ بابرکت ہوگی، پر رونق ہوگی، اور اتنے ہی زیادہ اس کے اندر انوارات اور تجلیات اور برکات اس کو نصیب ہوں گی. سنتوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ نورانیت رکھی ہے کہ ہر سنت اپنے اندر ایک نور لیے ہوئے ہوتی ہے. جس سنت کو بھی انسان اپنائے محبت کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت سے میں اس عمل کو اپنا رہا ہوں، زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیا جائے، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، بالخصوص اپنا ظاہر سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے، صورت بھی اپنا لباس پوشاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنانے کی کوشش کر لی جائے، تو یہ نقل اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کی نقالی سے ہمیں منع فرمایا کہ ہر وہ کام جس سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، فرمایا کہ اس سے بچو. سنتوں کے اندر ڈھلنے والا، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کامیاب اور کامران ہوا کرتا ہے. ایک بڑے بزرگ تھے حضرت رزین، ان کے زمانے میں ایک چور تھا جو کفن چور تھا، کفن چوری سے اس نے توبہ کی اور تائب ہو گیا. تو ایک دفعہ انہوں نے ویسے اس سے حالات معلوم کیے. کفن چوری بھی ایک عجیب پیشہ ہے کہ جو پہلے وقتوں کے اندر یہ باقاعدہ کفن چوری کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کے اندر یہ چیزیں بھی بڑی نایاب و نادر ہوا کرتی تھی، کپڑے کی بنائی، کپڑے کا بنانا، پھر یہ اور وہ. تو یہ سلسلہ پہلے وقتوں سے چلا آ رہا ہے کہ کفن چور بھی ایک پیشہ ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے خواب کی تعبیر بتانے، تعبیر لینے کے لیے، کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ابلا ہوا انڈا ہے جس کو میں کھا رہا ہوں، تو اس میں سے میں سفیدی کھا جاتا ہوں، زردی چھوڑ دیتا ہوں. اور میں کہ سیدھے سیدھے واپس چلے جاؤں ورنہ جیل بھیج دوں گا. دوسرے دن پھر آ گیا، حضرت خواب کی تعبیر بتا دیں، ابلا ہوا انڈا ہے چھیل کے سفیدی کھاتا ہوں، زردی چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا سیدھے جاؤ ورنہ جیل بھیج دوں گا. تیسرے دن پھر آ گیا، حضرت ابلے ہوئے انڈے کو اندر میں سفیدی کھاتا ہوں اور زردی چھوڑ دیتا ہوں، تعبیر بتا دیں. فرمایا پکڑو اس کو. طلبہ بھی تھے، آپ کا حلقہ لگا ہوا تھا، پکڑوا کے تھانے دار کو بلایا اور جیل میں بھیجنے کے لیے کہا، اسی مجرم ہے اس کو لے جاؤ. کہا کہ لے تو جائیں گے حضرت، اس کا جرم تو بتا دیں. فرمایا جاؤں پہلے اس کو جیل میں بند کر کے آؤں، بعد میں جرم بتاتا ہوں. حضرت کی بات کو مان کے وہ لوگ لے گئے، جیل میں ڈال دیا. اور جب آ کر پوچھا، فرمایا کہ یہ شخص کفن چور ہے، تین دن سے آ رہا تھا، میں اس کو بھگا رہا تھا کہ جاؤں اپنا کام کرو، لیکن یہ سنبھلا نہیں اور یہ مسلسل آ کے تعبیر پوچھتا رہا. تو یہ خواب جو دیکھ رہا تھا کہ میں ابلے ہوا انڈا سفیدی کھا جاتا ہوں، زردی چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ کفن چرا لیتا ہے، مردے کو چھوڑ دیتا ہے، قبر کھولتا ہے، کفن چرا لیتا ہے اور مردے کو وہیں چھوڑ دیتا ہے. تو خواب کے ذریعے سے نشاندہی ہو رہی تھی کہ یہ مجرم ہے اور یہ آ رہا ہے تعبیر پوچھ رہا ہے. تو اس کو تو اندازہ نہیں تھا کہ کیا تعبیر ہے، لیکن امام صاحب بھام گئے کہ یہ مجرم ہے اور جرم کے ذریعے سے اس کو پکڑوا دیا. تو غرض یہ کہ وہ کفن چور تھا جس نے توبہ کر لی. تو ایک دن ان بزرگ نے اسے پوچھا کہ جب تم قبر کے اندر اترتے تھے کفن چرانے کے لیے، تو مسلمانوں کے جو تم نے کفن چرائے، تو مسلمانوں کی حالت کو تم نے کیسا پایا؟ مسلمان تو اپنے مردوں کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو وہ قبلہ رخ کر کے رکھتے ہیں، چہرہ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں، رخ بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو تم نے کیسا پایا؟ تو اس کفن چور نے بتایا کہ زیادہ تر میں نے مردوں کو اس حالت میں پایا کہ ان کے رخ قبلے سے پھرے ہوتے تھے. وہ حیران ہوئے. اس وقت کے جو بڑے امام تھے امام اوزاعی رحمہ اللہ، تو اس کو امام اوزاعی کے پاس لے گئے، کہا کہ حضرت یہ کفن چور ہے، توبہ کر چکا، لیکن یہ بات اس نے بتائی جس کی وجہ سے بڑی حیرانی ہوئی کہ اکثر مردوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے اس نے پائے. یہ سن کر امام اوزاعی رحمہ اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، تین مرتبہ انا للہ پڑھا. فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، اللہ تعالی نے مرنے کے بعد ان کا قبلے سے منہ موڑ دیا. زندگی سے جو سنتوں سے روح گردانی کرتا ہے، رخ موڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے روح گردانی کرتا ہے، دشمنوں کے طریقوں کو اپناتا ہے، مرنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے ہیں کہ جاؤ جن کے طریقوں کو اپنایا انہیں کے ساتھ رہو. تو زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہوئے ہیں، زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھال لیا جائے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے. اور حوض کوثر سے سرابی کی امید ہے. خدا نخواستہ زندگی سنتوں سے ہٹ کر گزار دی. من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس صورت بھی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو, لباس پوشاک, کردار, گفتار, طور طریقے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. آج اسے میں اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. محترم جناب سعود سعید صحابی بیمار ہیں, دعا فرمائے کہ اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلیہ عطا فرمائے. اویس میاں کی والدہ ماجدہ, اجلال میاں کی والدہ ماجدہ, ہمارے سہیل بھائی ہیں ان کی ساس صاحبہ, اور بھی زبی بھائی کی اہلیہ محترمہ, اور بھی جتنے بیمار ہیں جسمانی اور روحانی بیماروں کو اللہ پاک شفا کلیہ عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.